الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا مل کے درود بھیجیے عظمت محمد علیہ
السلام صلی اللہ
علیہ وسلم. آئیان محترم ایک ذاکر اہل بیت کہ اس سال ثواب کے لیے یہ مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے اور اسی مناسبت سے جس آئے مجیدہ کا اور جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ بہت مانوس ہے اپنی قربت کے لحاظ سے، اپنے مفہوم کے لحاظ سے بہت نزدیک ہے، لیکن اپنی حقیقت کے لحاظ سے بہت دور ہے. اور کم و بیش جو اہل نماز ہیں، اہل دین ہیں، کم از کم دن میں 10 مرتبہ ایک ایسے ذکر کی تلاوت کرتے ہیں جو اگر سوتے میں بھی انسان سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے تو انسان کو ازبر یاد ہے، اسے سنا دے گا سوتے میں بھی. اس لحاظ سے بہت مانوس اور قریب ہے، لیکن اپنی حقیقت کے لحاظ سے، اپنے مزداق اور اپنی معنویت کے لحاظ سے ہم سے بہت دور ہیں، وہ ہم سے دور نہیں ہے. اور وہ ہے سورہ الحمد، سورہ فاتحہ. میرے لیے مجلس پڑھنے کے لیے جو سب سے اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ موضوع کا انتخاب ہوتا ہے، اس لیے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ایک ساعت کے دوران کوئی ایسا مطلب، کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسا بیان، کوئی ایسی حقیقت سامعین کے گوش گزار کر سکوں جو میرے لیے بھی سرمایہ نجات اور حیات ہو اور آپ کے لیے بھی سرمایہ حیات و نجات ہو. اس بنا پر سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی 82 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن سے جو نازل کر رہے ہیں یا نازل کرتے ہیں اس میں مؤمنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. قرآن اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور یہی قرآن جو نازل ہو رہا ہے جو اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے خسارت اور نقصان کا سبب بھی ہے. اور وہ کون ہیں؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا. لیکن یہی قرآن اہل ظلم کے لیے دوری اور نابودی کا سبب بن جاتا ہے.
سبحان اللہ.
اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں ان مؤمنین میں شامل ہونا ہے کہ جن کے لیے قرآن یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے شفا بھی ہوں اور رحمت بھی ہوں، یا ہمیں خدا نخواستہ اپنے آپ کو ان ظالمین میں شمار کرنا ہے کہ جن کے لیے اللہ تبارک تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ولا یزید الظالمین. یہ قرآن اگر دوری اور فاصلہ پیدا کرتا ہے، اگر کسی لیے نقصان اور برائی کا سبب ہے، یہ قرآن اگر کسی کے لیے ہلاکت کا پیغام رکھتا ہے تو وہ ظلم کرنے والے اور ظالمین ہیں کہ جو ظلم کرتے جاتے ہیں اور رحمت الہی سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن جو اہل ایمان ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے لیے یہ قرآن ما ننزلو من القرآن ما ہوا شفاء، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد. یعنی قرآن سراپا شفا ہے، رحمت ہے. توجہ رکھیے گا. اب شفا کا ایک معنی وہ ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں محفوظ اور راسخ ہے، کہ ایک معنی میں ہم اسے شفا طلب کرتے ہیں. مادی معنی میں شفا طلب کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے ظاہری بیماریوں اور ظاہری علاج کے لیے قرآن کو شفا قرار نہیں دیا ہے، بلکہ قرآن نے در حقیقت مکمل معنی میں شفا قرار دیا ہے، یعنی ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. لیکن ہم کیا کریں کہ ہم چونکہ مادی دنیا کے حصار میں قید ہیں، لہذا ہمیں صرف مادی بلائیں اور پریشانیاں نظر آتی ہیں، ہم مادیت کے حصار میں قید ہیں، اس لیے ہمیں جو تکالیف ہمارے پیش نظر ہیں وہ مادی ہوتی ہیں، وہ علاج و معالجہ ہوتا ہے. لیکن وہ علاج و معالجہ کہ جس کا علاج، جس کی دوا در حقیقت قرآن و اہل بیت کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی، قرآن اسی کی بات کر رہا ہے، وہ ہیں روحانی بیماریاں کہ جن سے ہمیں شفا حاصل کرنی. میں درود بھیجا عظمت محمد والا. قرآن نہیں ہے سوائے اس کے کہ شفا ہے. ظاہر بات ہے ایک دوا کو فرض کیجئے، ایک ٹیبلٹ کو فرض کیجئے، اس ٹیبلٹ میں، اس دوا میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے جو شفا کا سبب بنے. اگر خود اس میں وہ صلاحیت ہی نہ ہو کہ وہ شفا کا سبب بنے تو وہ شفا نہیں کہلائے گی. ایک چیز یعنی اس کے اندر شفا ہونی چاہیے، پہلی چیز اس دوا کے اندر شفا ہونی چاہیے، پہلی چیز. دوسری چیز کہ اس کی اپنی ہونی چاہیے، مانگی ہوئی ادھار استعارہ نہیں ہو کہ کسی سے مانگ لی. تیسری چیز اس کے اندر جو شفا رکھی گئی ہے اسے دوام حاصل ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کسی کے استعمال سے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. قرآن شفا ہے، قرآن میں شفا اللہ رب العزت نے قرار دی ہے. ایک، قرآن کی شفا اس کی اپنی ہے. دو، اس کو دوام حاصل ہے. تین، اور جو جتنا استعمال کر رہا ہے قرآن شفا بنتا چلا جا رہا ہے. تو پتہ چلا کہ جب تک کوئی چیز اس کی اپنی نہ ہو وہ دوسرے کو نہیں دے سکتی. تو قرآن شفا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس سے مانگ رہے ہیں، اس کی دہلیز میں آئے ہیں. تو صرف قرآن ہی شفا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ہم وصف جو اہل بیت ہیں وہ شفا بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں. جو سرکار دو جہاں نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یعنی جو قرآن ہے وہی اہل بیت ہیں. قرآن ہم وزن ہے، قرآن ہم پلہ ہے، قرآن کفو ہے، قرآن من جانب اللہ ہے جو اہل بیت من جانب اللہ ہیں. قرآن اگر معصوم ہے اہل بیت معصوم ہے، قرآن اگر ہدایت کا سبب ہے اہل بیت ہدایت کا سبب ہے، قرآن اگر تا قیامت باقی رہنے والا ہے تو اہل بیت بھی تا قیامت باقی رہنے والے ہیں. اسی لیے کہا کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں. اور میتھمیٹکس اور جیومیٹری کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب بھی دو پیرالل لائن کو ڈرا کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ متوازی رہتے ہیں. توجہ رکھیے، متوازی کہا اسے جاتا ہے جو ایک کانسٹنٹ ڈسٹنس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، نہ ان میں کمی واقع ہوتی ہے نہ ان میں زیادتی واقع ہوتی ہے، ایک ہی سٹینڈرڈ رہتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا دو پیرالل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ در حقیقت قرآن قرآن ہے، اہل بیت اہل بیت ہیں. قرآن اہل بیت کی عمل کی تصدیق کرے گا اور اہل بیت قرآن کی حقیقی تفسیر بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لہذا جب تک کوئی چیز اپنی نہ ہو وہ کسی کو در حقیقت دے نہیں. فاقد الشیء لا یعطی، ہمارے ایک اصول ہے، جس کے پاس اپنا کچھ نہ ہو، جس کی اپنی جیب خالی ہو وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا. قرآن غنی ہے، اہل بیت غنی ہیں. ما ہوا شفاعون، یہ شفا ہے. ورحمت اور رحمت ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارہ، اور یہ ظالموں کے لیے تباہی اور خسارے کا سبب ہے. مل کے درود بھیجئے عظمت محمد. اس قرآن میں 114 سورے ہیں، اور ان 114 سورتوں میں جو سب سے پہلی سورہ جو سورے کی شکل میں نازل ہوئی ہے سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاتح کھولنے والا، فاتحہ مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی قرآن کو جو سورہ اوپن کر رہی ہے، کھول رہی ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے. سورہ الحمد بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں، 50 سے زیادہ نام اس کے بیان کیے گئے ہیں، مفسرین نے بیان کیے، روایات میں بھی آیا ہے. میں ان میں اپنا وقت صرف نہیں کروں گا، اصل مطلب کی طرف آ رہا ہوں تاکہ جو وقت میرے پاس ہے، کیونکہ مجلس ممبر جو ہے مجھے وعدے کے مطابق تاخیر سے دیا گیا ہے، جو باقی ماندہ وقت ہے اسی میں اپنے آرائز کو پیش کروں گی. ایک دفعہ مل کے درود بھیجے عظمت محمد وآل محمد. فاتحہ کو اس لیے فاتحہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ سب کا سب خلاصے کے طور پر سورہ فاتحہ میں موجود ہے. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. سورہ فاتحہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پورا قرآن سمجھ میں آ جائے. قبل اس کے کہ میں گفتگو کھولوں، ایک سوال اور ایک فکری نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کو مختلف مواقع پہ میں بیان کرتا رہا ہوں. کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے، اہل بیت نے احادیث بھیجی ہیں، یہ جو دعائیں ہیں، حدیث کے صاحب زیارات ہیں، آئے ان کے پڑھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ ٹائم کو پاس کرنا ہے؟ تکرار لفظی اور لسانی ہے؟ لقلقہ زبان و لسان ہے؟ یہ خدا کو اچھا لگ رہا ہے کہ آپ بیکار نہ بیٹھیں پڑھتے رہیں؟ اس کا کوئی مقصد ہے؟ اس کا کوئی فلسفہ ہے؟ یا صرف یہی حقیقت ہے جو لکھی ہوئی ہے؟ تو وہ جو رکھے گا جو لکھی، مثلا یہاں لکھا ہے التماس سورہ فاتحہ بارہ عیسیٰ علیہ صاحب فلاں مرحومہ. اب آپ نے دیکھا اپنے پڑھنے میں بارہ عیسیٰ علیہ صاحب مرحومہ ذاکرہ نظم فاطمہ بنت بادشاہ حسین حیدری، آپ نے کہا سبحان اللہ، کیا نستعلیق میں لکھا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے، بڑے پرکشش تحریر کے ساتھ اس کو یہاں در حقیقت اس بورڈ کو مزین کیا گیا ہے. اس کے لکھنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ جو حروف ہے مرحوما ذاکرہ، اب یہ کیا، یہ حروف ابجد سے بلکہ بنے ہیں نا، حروف تہجی سے، ذاکرہ دال الف کاف رے ہا مرحوما میم رے بڑی ہے واو میم چھوٹی ہے مرحوما، ان کے پیچھے ایک حقیقت ہے. تو وہ جو رکھے گا ان کے پیچھے ایک حقیقت، مرحوم یا مرحوما یا ذاکر یا ذاکرہ، یہ لکھنے والے اس لیے نہیں نکلا کہ آپ خوش ہو جائیں، اس کی خطاطی کی تعریف کریں، اس بورڈ کی تعریف کریں، نہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ ان حروف کے پیچھے جو حقیقت پوشیدہ ہے آپ اس پر عمل کریں، آپ اس کو سمجھیں. قرآن ہو یا اہل بیت کی تعلیمات ہوں، یا پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مناجات ائمہ ہو، دعائے ائمہ ہو، یا ان کی زیارات ہوں، آیا ان کو پڑھنا مقصد ہے؟ ہرگز نہیں، ان کو پڑھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان حروف تہجی کے پیچھے جو حقیقت پوشیدہ ہے خدا ہمارے اذہان کو وہاں منتقل کرنا چاہیے، وہاں منتقل کرنا چاہیے، رک نہیں جاؤ. کبھی ہوا ایسا کہ جہاں پہ نو پارکنگ کا بورڈ لگا ہو، آپ کہیں گے سبحان اللہ، جی شہر والوں نے بڑا خوبصورت پارک نہ کرنے کا بورڈ لگایا، اور اسی بورڈ کے نیچے، سائن بورڈ کے نیچے آپ گاڑی پارک کر دیں، یا جہاں سائن بنا ہو کہ ہارن بجانا منع ہے، جی اذیت دینا منع ہے، یا جہاں پہ زیبرا کراسنگ ہو وہاں پہ گاڑی کھڑا کرنا منع ہے، تو آپ کے جناب بہت اچھی زیبرا کراسنگ بنائی ہے، بہت اچھا بورڈ بنایا ہے. حقیقت یہ علامتیں، سائن علامت ہوتی ہیں نا، جیسے سائن آپ کہتے ہیں، سائن کی دستخط یعنی آپ کی شخصیت کی ایک علامت ہے، آپ کی نمائندگی کر رہی ہے یہ علامت، در حقیقت آپ کو یہ نفع بھی پہنچا سکتی ہے مادی لحاظ سے، یا فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے. سائن جس کو آپ کہتے ہیں، سائن علامت ہے، یہ علامت جو ہے یہ ایک حقیقت کا پتہ دے رہی ہے. اب اگر کوئی اس علامت کو دیکھے اور گاڑی وہیں پارک کر لے، اس کا مطلب یہ کہ سمجھا نہیں ان علامتوں کو، ان رموز کے اثرار سے آگاہ نہیں ہوا. آگاہ وہ ہوگا جو ان سائنس کو سمجھے گا، ان علامتوں کو سمجھے گا، اور ان کے مطابق زندگی گزارے گا. تو جب دنیا کے میدان میں ہم مختلف سائن بورڈز کو دیکھ کر اپنی زندگی کی ڈگر کو درست کر لیتے ہیں، تو خداوند عالم نے قرآن و اہل بیت کے ٹیکسٹ اور متن کی صورت میں ہمیں کچھ اسرار و رموز مہیا فرمائے ہیں کہ ان کے مطابق زندگی گزارتے چلے جاؤ، زندگی شیریں ہوتی چلی جائے گی. اب اگر کوئی شخص اسی طرح پڑھنا شروع کرے اور حقیقت سے غافل ہو جائے وہ اس کے مقصد کو نہیں پا سکے گا، توجہ رکھے گا، بس یہ ایک فکری نقطہ تھا۔ اب آ جائیے، یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو قرآن میں سے جو بھی ایزی لگے تمہیں، آسانی ہو، وہ پڑھو۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان سورہ فاتحہ ہی پڑھے، توجہ رکھیے گا، فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کا واضح حکم ہے، جو قرآن سے ایزی لگے، یاد ہو جائے اچھی طرح، وہ پڑھو، کافی ہے۔ لیکن خاص طور پہ یہ سورہ الحمد پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ میں نے بتایا کہ فاتحۃ الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ فاتحہ یعنی اوپن کر رہی ہے، کھول رہی ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں موجود ہے، توجہ رکھیے گا، سب کا خلاصہ ہے۔ یعنی اگر آپ نے سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا، پورا قرآن آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ تو دوسری طرف ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے کہ جو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گویا اسے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ سورہ الحمد تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھیے، یعنی آپ کیا کرتے ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کی صورت میں، سورہ الحمد کی صورت میں، اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پورے قرآن کا ثواب ہدیہ کر دیتے ہیں۔ اگر تین مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا ثواب ہے قرآن، پورے قرآن پڑھنے کے، تو پھر سورہ فاتحہ کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا یہ دونوں حکم ٹکرا رہے ہیں؟ بھائی ایک چیز پڑھ لے، یہ دونوں چیز کیوں عزیز ہے گرامی؟ توجہ رکھے گا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ ایک حقیقت کا پتہ دے رہی ہے، سورہ اخلاص یا سورہ توحید ایک اور حقیقت کا پتہ دے رہی ہے، اور اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر سرکار کی ایک روایت مجھے نظر آتی ہے جو ہمیں اہل بیت سے قریب کرتی ہے، اور اہل بیت کے بارے میں رسول اللہ کے ارشاد کی تصدیق کرتی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں سے تمسک حقیقی اختیار کیے رہو گے، جب تک ان کے دامن کو تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو مجھے سرکار کی ایک عجیب روایت نظر آئی جو سورہ توحید کے بارے میں ہے، یا علی ما مثلو کا الا فی القرآن کا مثل سورۃ توحید، اے علی تیری مثال اس امت میں ہے ہی نہیں، اگر اس امت میں تیری مثال لائی جا سکتی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے قرآن سے سورہ توحید کو نکال کے پیش کیا جائے۔ پھر فرمایا رسول اللہ نے من قرأها، جس نے ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھا، فکأنما قرأ سلسل قرآن، اس کو ون تھرڈ، ایک تہائی قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا۔ ومن قرأها مرتين، جس نے دو مرتبہ پڑھا، فقد قرأ فقد جمع یا فقد جمع سلسل سلسل قرآن، اسے ٹو تھرڈ قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اور پھر فرمایا جس نے تین مرتبہ پڑھا سورہ توحید کو، تو پورا کا پورا قرآن پڑھنے کا ثواب اسے عطا ہو جائے گا، پورا کا پورا قرآن۔ اور پھر فرمایا یہ قرآن ہے، لہذا فوراً بیلنس کیا کہ صرف حسبنا کتاب اللہ کہہ کے الگ مت ہو جانا، اہل بیت کا راستہ چھوڑ مت دینا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو قرآن کی حقیقی تفسیر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس نے ایک مرتبہ قرآن پڑھا ون تھرڈ، دو مرتبہ ٹو تھرڈ، تین مرتبہ پورے قرآن کا ثواب مل گیا۔ اب کہا ہے علی من احب کا بقلب ہی، جس نے اپنے دل سے تجھے چاہا، اس نے ون تھرڈ ایمان کو اپنے دل میں جمع کر لیا۔ اے علی جس نے تجھے اپنی زبان سے اور اپنے دل سے چاہا، من احب کا بقلب ہی وہ بھی لسان ہی، زبان سے چاہا، دل میں تیری محبت بسائی، فقط جمع سلسل ایمان، دو چھڑ ٹو چھڑ ایمان اس کے دل میں جمع ہو گیا۔ ومن احب کا بقلب ہی وہ لسان ہی وہ عمل ہی، جس نے تجھ سے محبت کی، اپنے دل سے اپنی زبان پہ محبت کا اظہار کیا، اور اپنے اعضاء و جوارے سے تیری محبت کی تصدیق کی، تو کا پورا کا پورا ایمان اس کے دل میں جمع ہو گیا۔ پورا کا پورا، یعنی جب آپ در حقیقت سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی اپنے مرحوم کو بھیجتے ہیں، اور ولایت علی کا ثواب بھی اپنے مرحوم کو اہدا کرتے ہیں۔ آ جائیے اسے بنیادی سوال، کیا فائدہ ہے سورہ الحمد کا؟ یہ دن میں کم از کم 10 مرتبہ جو ہم سورہ الحمد کی تلاوت کر رہے ہیں، خدا رٹوانا چاہ رہا ہے، تکرار کروانا چاہ رہا ہے، ٹائم پاس کروانا چاہ رہا ہے۔ خدا کیا چاہ رہا ہے سورہ فاتحہ سے؟ خدا کہہ رہے مثلاً آئے میں اہل بیت کے زیارت عاشورہ پڑھو، کیوں پڑھوانا چاہ رہے ہیں؟ حدیث قصہ پڑھو، کیوں پڑھوانا چاہ رہے ہیں؟ یہ زیارت پڑھو، یہ دعا پڑھو، یہ مناجات پڑھو، یہ تعقیبات جو روزانہ نماز کے بعد پڑھنے کی ہیں، یہی تذویر جناب زہرہ، بہت بڑی تعقیب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ 1000 رکعت کا ثواب ملتا ہے، یعنی 500 نمازیں صبح کی مانیں، 500 نمازیں 1000 رکعت۔ اب جس کو ہم کتنی تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ الفاظ کے لیے پتہ کہ اللہ کا ہے اور اکبر کا ہے، ہمارا اللہ کا لفظ جو ہے اکبر میں اور اکبر اللہ میں گھسا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ، اور چٹ پٹ جو ہے وہ ختم ہوئے۔ آئے خدا یہ چاہ رہا ہے، رسول اللہ جو ہدیہ دے رہے ہیں روحانی، توجہ رکھیے کہ اب یہ وہ سوالات ہیں کہ جن ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ آئے ان کا فلسفہ کیا ہے۔ ان کا فلسفہ یہ کہ ان الفاظ کے پیچھے جو حقیقت پوشیدہ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ میں کی درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ لہذا سورہ الحمد کو بار بار تکرار کرنا، ظاہر بات ہے ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں پہ تکراری کام جو ہے بہت عبث اور بیکار سمجھا جاتا ہے۔ اگر مثلا یہی مجلس آپ مجھے کہیں اور پڑھتے ہوئے دیکھ لیں، آپ کہیں گے مولانا ریپیٹ کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں۔ تیسری دفعہ سنیں گے، او ہو یہ 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں، چوتھی دفعہ دیکھیں گے تو وہیں سے پلٹ جائیں گے۔ ایک ہی ڈرامہ اگر ایک ہی چینل 3 دن دکھائے، چوتھے دن آپ ٹی وی بند کر دیں گے، کیوں؟ تکرار ہو رہی ہے نا۔ آپ اقلاء کی دنیا میں تکرار عبث اور بیکار ہے، لیکن ہر تکرار عبث و بیکار نہیں ہوتی، بعض تکرار عمق اور معرفت کی عظمتوں تک پہنچانے کا سبب ہوتی ہے۔ بہت سادی سی مثال میں کئی جگہ دے چکا ہوں، یہاں پہ بھی تکرار کر رہا ہوں۔ ایک شخص کو دیکھیے وہ کھدال اٹھا کر زمین پہ مار رہا ہے، آپ صرف اسی کے اس فعل کی کہ کھدال اٹھا کے اس نے مارنے شروع کی، 1 ضرب، 2 ضرب، 3 ضرب، 4 ضرب، 20 ضرب، 50 ضرب، اب آپ نے صرف اس کو ضرب مارتے ہوئے دکھایا ہے، زمین پر مار رہا ہے، آپ کہیں گے تکرار ہی کام ہے۔ آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، آپ صرف پیروں کی مووی بنائیے، 1 سیڑھی، 2 سیڑھی، 3 سیڑھی، 4، سیدھا پیر الٹا پیر، سیدھا پیر الٹا پیر، دایاں پیر بایاں پیر، تکرار ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ آپ کہیں گے جناب یہ تو تکرار ہے، میں ماڈرن دنیا کے طالب علم ہوں، یہ خدا جو مارے تکرار ہے۔ وہ کہیں گے محترم موصوف ذرا میری نگاہ سے دیکھیں، تکرار آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن جتنا تکرار کر رہا ہوں اتنا ہی اپنے مقصد سے نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دائیں پیر رکھیں، بائیں پیر رکھیں، آپ اپنی منزل سے قریب ہو رہے ہیں۔ تو تکرار، ہر تکرار عبث و بیکار نہیں ہے، معرفت کا، عوم کا، ڈیپتھ کا سبب بنتی ہے، عظمتوں تک لے جاتی ہے۔ یہ جو تکرار ہے سورہ فاتحہ کی، کم سے کم دن میں 10 بار، واجب نمازوں کی بات کر، مستحب نمازیں اپنی جگہ الگ ہیں، 17 رکعت میں 10 بار آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ خدا کیا چاہ رہا ہے؟ خدا چاہ رہا ہے تمہاری سوسائٹی کی بنیادیں ان 7 آیات کے پرنسپلز پر قائم و دائم ہونی چاہیے۔ وہ سوسائٹی جس کی بنیاد قرآن بن جائے، وہ سوسائٹی جس کی فکر کی بنیاد قرآنی تعلیمات بن جائیں، وہ معاشرہ جو قرآنی تعلیمات پر استوار ہو جائے، وہ قرآن کی نگاہ میں زندہ معاشرہ ہوتا ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ظالمین ایک کریکٹر کا نام نہیں ہے، ایک فکر ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک تحریک ہے۔ اس لیے خدا نے کہا ولا یزید الظالمین الا خسارہ، مومن ہونا ایک صرف کریکٹر نہیں ہے، ایک تحریک ہے، ایک کنٹینیوشن ہے، کہ جو اول کائنات سے آخر کائنات تک یہ کردار پھیلا ہوا ہے، یہ صفات مومن ٹائٹل لگانے کا نام نہیں ہے، مومن صفات کو اختیار کرنے کا نام ہے، توجہ رکھے گا. یعنی وہ حقائق، وہ یونیورسل ٹروتھ، وہ کائناتی حقائق جو اول کائنات سے، جس کی ابتدا آدم کر رہے ہیں خاتم النبیین تک، اور پھر اول اوصیا سے لے کر خاتم اوصیا تک جتنے بھی خلق و خو ہیں، جتنے بھی اخلاقیات ہیں، وہ سب در حقیقت مومن کے لیے باعث زینت ہوا کرتی ہیں. مومن ہونا ایک تحریک ہے کہ آپ ایک در حقیقت ایک فیز میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ظالم ہونا ایک فیز میں، ایک فکر میں شامل ہونا ہے. بس میں دوبارہ سے اپنے مقصد، خدا کیوں چاہ رہا ہے؟ خدا یہ چاہ رہا ہے تمہاری سوسائٹی کی بنیادیں ان سات اصولوں پر. کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ بہت سنا ہوا ہے آپ کا، لیکن چاہتا ہوں کچھ نکات جو اس میں پوشیدہ ہیں، جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں. یہ سات جملے، سات حقائق، بلکہ یوں کہوں 70 حقائق، اور پھر 70 کے بھی باطن ہیں، جیسے کہ آئمہ نے کہا ہے کہ قرآن کے باطن ہیں اور باطن کے باطن ہیں. یہ ان حقیقتوں کو جو جتنا طالب علم ہوتا چلا جائے گا، جس کا فہم اور بصیرت در حقیقت اس کے دریچے واہ ہوتے چلے جائیں گے، وہ قرآن کی ہواؤں میں سیر کرتا رہے گا، وہ اہل بیت کی تعلیمات میں قدم زنی کرتا رہے گا، کہ اس کی فکر قرآنی بھی ہوگی، اس کی فکر اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہوگی. خدا یہ چاہ رہا ہے، وہ خدا رٹوانا نہیں چاہ رہا، ٹائم پاس کرانا نہیں چاہ رہا. خدا کو اچھا نہیں لگتا کہ تم زبردستی آ کر یہ کہو کہ خدا نماز پڑھنے آیا ہوں. توجہ رکھیے گا، ایک بہت بڑے مجتہد تھے، بہت سکون کے ساتھ وضو کے ساتھ، دعا کے ساتھ وضو کر رہے تھے. ایک آدمی آیا، اس نے کھٹ اکھٹ، جی جیسا ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھی، یہ جا وہ جا، یہ وضو کر کے ابھی آئے تھے تو وہ نماز دوہرا اثر پڑھ کے جا رہا تھا. کہا میاں کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے واپسی کرا لے رہا ہوں. کہا کیا کرنے آئے تھے؟ کہا کچھ نہیں. کہا کچھ تو کرنے آئے تھے نا؟ کہا کہ نہیں مولانا، کچھ نہیں کرنے آئے تھے. کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ صرف میں یہ کہنے آیا تھا، خداوندہ میں باغی نہیں
ہوں،
میں باغی نہیں. کہتے ہیں کہ اس جملے کا اثر ان مجتہد پہ اتنا ہوا کہ جب کیفیت و وجد میں آتے تھے تو اکثر کہا کرتے تھے، خدایا میں باغی نہیں. خدا چاہتا ہے کہ اپنی جبی کو خدا کے سامنے دے. خدا مدد کرنا چاہ رہا ہے، ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے. امام کی حدیث ہے، انما قدر اللہ عون العباد علی قدر نیاتہم، خدا نے ہماری نیتوں کی بیلنس کی وجہ سے اپنی ہیلپ اور مدد اور اعانت کو ہمارے لیے مقرر فرمایا. جتنی نیت خالص ہوگی اتنی ہی عطا، مدد، ہیلپ اور اعانت اللہ کی طرف سے ہوگی. ایک واقعہ ہے، سنا ہوا ہے، آپ نے سنا ہوگا، سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک شخص وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا، رات کی تاریکی میں اچانک سے گرا اور اپنی رسی کے ساتھ معلق ہو گیا. رات کی تاریکی کوئی بچانے والا نہیں، کھائیاں، رسی اٹک گئی اوپر، ایک رسی کے سر اس کی کمر میں اب لٹکا ہوا ہے. ہیلپ ہیلپ، بچاؤ چاؤ، ہے مدد کرو، کوئی اس بیابا میں نہیں. اس کو خیال آیا کہ ایک ذات ہے جس کا نام خدا ہے، اس کو پکارا جائے. اب اس نے خدا کو پکارنا شروع، خدا بندہ اگر تو ہے تو میرا جواب دے، میں تیرا بندہ ہوں، پھنس گیا ہوں، گوٹ پھنستی ہے انسان کی تو پھر مائی باپ یاد آ جاتا ہے. تبسل شروع ہوا، فریادی ماتم شروع ہوا. خدا نے کہا کیا ہے میرے بندے؟ خدا کی آواز ہے، خدا بندہ پھنس گیا ہوں، بچا لے. اچھا جو کہوں گا وہ کرو گے؟ کروں گا. جان پہ بن گئی. خدا نے ایسا کرو، جیب میں جو خنجر ہے اسے نکال کر اس رسی کو کاٹ ڈالو. خدا بندہ میں تو زندگی مانگ رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ خنجر نکال کے رسی کو کاٹ دو تاکہ کھائیوں میں گر جاؤں. یہ کیسا انصاف، یہ کیسا معاملہ؟ تو خدا نہیں ہے. اس نے کہا مجھے معلوم تھا تم خدا بھی کہہ رہے ہو، مالک بھی کہہ رہے ہو، رسول بھی لے رہے. خدا مدد کرنا چاہ رہا ہے، تم نے مجھے مدد کیوں لائے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں بھائی، یہ پروسیس ہے، یہ میتھڈ ہے، بچنا چاہتا بچو. اس نے کہا جناب یہ تو نہیں ہو سکتا، میں کسی اور کو پکارتا ہوں. اسی اثنا میں، اسی رات سے انتقال ہو گیا. صبح کو جب ٹیمیں پہنچی اس کی تلاش میں، ایزان گرامی دیکھا کہ ایک شخص ہے جو پہاڑ سے لٹکا ہوا ہے رسی کے سہارے، اور زمین سے اس کا فاصلہ 1 فٹ کے فاصلے پر ہے. ایک فٹ کے فاصلے پر ہے. اب یہ فرضی کہانی صحیح, لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, اگر یہ رسی کاٹ دیتا بچ جاتا. خدا مدد کرنا چاہ رہا ہے, خدا ہیلپ کرنا چاہتا ہے, خدا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے, خدا ہمیں شکست خوردہ دیکھنا نہیں چاہتا. پرابلمس آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, سختیاں آتی ہیں, مال ختم ہو جاتا ہے, عزیز اقارب چھوڑ دیتے ہیں, بیماریاں گھر کر لیتی ہیں, دوسری قسم کی پرابلمس, اسٹریس اور ڈپریشن ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں ہیں. آیا خدا مجھے شکست خوردہ دیکھنا چاہتا ہے؟ آیا چاہتا ہے یہ بندہ ہار جائے, شکست کھا جائے, یہ ہمت توڑ دے, یہ رونے بیٹھ جائے؟ نہیں, خدا نہیں. خدا چاہتا ہے آگے نکلوں, آگے بڑھوں. تو خدا کہتے چاہتے ہو کہ زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھو, چاہتے ہو سکسیزفل لائف اختیار کرو, چاہتے ہو کہ پہلا انعام تمہیں ملے, چاہتے ہو کہ مومنین کے زمرے میں آؤ, چاہتے ہو کہ ظالمین کے زمرے سے نکلو, چاہتے ہو قرآن تمہارے شفا بنے, رحمت بنے؟ ہاں خدا چاہتا ہوں. آؤ سورہ الحمد پڑھو. یہ سورہ ہم کیا ہے؟ خدا کی مدد ہے. روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں, خدا کو یاد کر رہے ہیں دو مرتبہ, ایک سورہ حمد چار مرتبہ رحمان اور رحیم کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں. خدا رٹوانا چاہ رہا ہے؟ نہیں. خدا وقت پاس کرانا چاہ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. خدا چاہ رہا ہے تمہارے اندر اس رحمانیت اور رحیمیت کی شیرینی تمہارے رگ و پے میں آ جائے, تمہارے اندر بس جائے, تمہارے اندر راسخ و پختہ ہو جائے. جب بولو تو رحمت بن کے بولو, جب دیکھو تو رحمت بن کے دیکھو, جب سوچو تو رحمت بن کے سوچو, جب سنو تو رحمت بن کے سوچو اور عمل کرو, اور جب دنیا میں کوئی عمل انجام دو خدا کی رحمت بن کر, اس کے مظہر بن کر, اس کے پیغمبر و سفیر بن کر عمل کرو, کہ وہ رحمان و رحیمیت مجھ میں نظر آئے. کتنے لوگ ہیں جن سے میں نے بدتمیزی کی, کتنے لوگ ہیں جن سے میں نے بد اخلاقی کی, کتنے اتنے لوگ ہیں جن کے حقوق میں نے ادا نہیں کیے, کتنے ہی ایسے بتیرے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے میرے ساتھ گڑبڑ کی ہے, معاملات اونچ نیچ ہے. میں چاہتا ہوں وہ مجھے معاف کر دیں, وہ چاہتے ہیں میں انہیں معاف کر دوں. پہلے آپ, وہ کہہ کے پہلے آپ. اہل بیت نے کہا اے رحم تو رحم, چاہتے ہو خدا تمہیں معاف کرے؟ چاہتے ہو خدا تمہاری گناہوں کو بخش دے؟ خدا چاہتے ہو قلم عفو تمہارے گناہوں پہ کھینچ دے؟ اے رحم تو رحم, روزانہ کہتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, خدا رحمان و رحیم ہے, لیکن اپنی زندگی میں خود رحمان و رحیم کے مظہر بننا نہیں چاہتے. خدا سے رحمت کی التجا, خدا کی رحمت کے دروازے کو روزانہ کٹکھٹاتے ہو. خدا رحم برکت نہیں ہے, پیسہ ہے آرام نہیں ہے, خدا گھر ہے سکون نہیں ہے, خدا اولاد ہے سنتی نہیں ہے, خدا زوجہ ہے زندگی حرام ہو گئی ہے. خدا 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 کتنا کر رہے ہیں, خدا 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 کہہ کے. جب تک اس رحمان و رحیم کو اپنے لکلکے زبان سے اتار کر اپنے ذہن و قلب میں نہیں اتارو گے, اس کی چاشنی تمہارے قلب میں نہیں اترے گی, خدا بھی تم پر رحم نہیں کرے گا. کتنی دفعہ کہہ رہے ہیں کہ خدا معاف کر دے, برکت دے دے. خدا ایک اصول دیا اہل بیت, ارحم تو رحم, معاف کرو, پازیٹو تھنکر بنو, مثبت سوچو. ہم کتنا منفی سوچتے ہیں دوسروں کے بارے میں, کتنی منفی سوچ رکھتے ہیں دوسروں کے بارے میں, شاید اس کے فرشتے کو بھی نہیں علم. مثلا حسد ایک بیماری ہے. کسی موقع پر کسی صاحب نے آپ کے ساتھ کوئی برا فعل انجام دیا, اب آپ کے ذہن وہ فلاں صاحب حسد کرتے ہیں. اب آپ اپنے گھر میں ہیں, زوجہ محترمہ سے بات کی, وہ فلاں بڑا حاسد ہے, وہ بڑا بڑا کائیاں ہیں, وہ بڑی کاٹ کرتا ہے, وہ بڑی نظروں سے دیکھتا ہے, وہ ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے. اب آپ جلے جا رہے ہیں, بھنے جا رہے ہیں, خون جلائے جا رہے ہیں, سیل اپنے ختم کر رہے ہیں, وہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہے, آپ یہاں خالی بیلی میں جل رہے ہیں. خدا نہیں چاہتا. پازیٹو تھنکر بنے. اگر کسی کی کوئی برائی ہے, خطا ہے, غلطی ہے, کسی نے کوئی عمل ایسا انجام دیا جو آپ کے شایع نشان نہیں ہے, معاف کرنا سیکھیں. اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں؟ ارحم تو رحم, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے والوں, چاہتے ہو کہ خدا تمہیں معاف کرے تو تم دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دو, خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. لیکن ہم دوسروں کو معاف کریں گے, پھر رحمان و رحیم کا کیا فائدہ؟ الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے. یعنی خدا یہ حسد, یہ جلن, یہ سٹریس, یہ ڈپریس, یہ تمام بیماریاں اعصابی اور نئی نئی بیماریاں, ایسی ایسی بیماری کہ انسان سنتا ہے تو چکرا جاتا ہے کہ واقعی اس عمر میں اس سن و سال میں بھی انسان کیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ اسی جلن اور حسد کی وجہ سے ہے، خدا کی تقسیم پہ ناراضی رہنے کا نتیجہ ہے۔ مولا علی فرمایا بقسم کر راضیاً قانعاً وفی جمیل احوال متوازی، قسمت پہ تیری، تقسیم پہ تیرے راضی رہوں، پانے رہوں، خدا راضی رہوں تیرے تقسیم پر۔ یہ مولا کائنات کا جملہ ہمیں نظر نہیں آتا، دعا کمیل قاضی علی کرم جب کہہ رہے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، تو وہ خود در حقیقت تقسیم کرنے والا ہے، خدا کی تقسیم پر راضی رہیں۔ اور اگر یاد رکھیے گا، میں پازیٹیو تھنکنگ پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، کبھی موقع ملے گا تو پازیٹیو تھنکنگ یا مثبت سوچ جو اسلام نے جس کی تائید کی ہے اس کے بارے میں گفتگو کروں گا، تو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس مثبت سوچ کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا اثرات ہوتے ہیں۔ صرف ضمناً عرض کر رہا ہوں کہ آپ جتنا مثبت سوچیں گے دوسروں کے بارے میں، آپ کے بارے میں لوگ مثبت سوچیں گے۔ ہم لوگوں کو بیمار بناتے ہیں، ہم لوگوں کو غریب بناتے ہیں، ہماری سوچیں ہیں جو لوگوں کے حوصلوں پر ہتھوڑوں کی مانند برستی ہیں، ہائے بیچارہ غریب، ہائے بیچارہ فقیر، ہائے بیچارہ اسکول کی فیس نہیں جا رہی، ہائے بیچارہ یہ، ہائے بیچارہ یہ، ہائے بیچارہ دعا نہیں ہے، ترحم نہیں ہے، رحم کھانا نہیں ہے، یہ در حقیقت اس کے حوصلوں پر ہتھوڑوں کی مانند یہ الفاظ برس رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی کے سامنے روئیں گائیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ چلے جائیں گے ایک دفعہ رگا کے، کیا ہوگا اس کے بعد؟ ہائے بیچارہ آیا تھا، ہائے بیچارہ یہ۔ ہو سکتا ہے کہ ایک گھنٹے بعد آپ کی پرابلم سولو ہو گئی، آپ نے ان صاحب کو اطلاع نہیں دی، ان کو واٹس اپ نہیں کہ میری پرابلم سولو ہو گئی ہے، اب یہ بیچارہ کیا کر رہا ہے، تین مہینے تک ہائے بیچارہ کر کے ہتھوڑے مار رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ واٹس اپ پہ ایک بچہ کھو گیا تھا، کہا کہ جن صاحب کو ملے فلاں تھانے پہنچا دیں، ایک صاحب خدا ترس انسان تھے، ان کو بچہ ملا، انہوں نے تھانے پہنچا دیا۔ کچھ عرصے بعد پھر یہ بچہ جو ہے کھو گیا جی، پھر دوبارہ تھانے پہنچا دیا، تین دفعہ چار دفعہ۔ اب جس کے پاس واٹس اپ تین مہینے بعد مل رہا ہے، اس کو تو پہلے دفعہ لگ رہا ہے نا، یہ بچہ کھیلتا ہوا لوگوں کو، ہو یہ بچہ تو کھو گیا تھا، اس کو پہنچا دیا۔ ارے بھائی، یہ بچہ تین دفعہ مل کے گھر جا چکا ہے، لیکن ہمارے قوم جو ہے اتنی نیکی میں آگے ہے کہ یہ کام کیے جا رہی ہے، مل کے درود بھیجے اسماء محمد وال محمد۔ اب آپ کہہ کے گزر گئے اپنی پرابلم، وہ تین مہینے تک آپ کو یتیم و فقیر و مسکین و بیچارہ و ناچارہ اور لاچار و پتہ نہیں جتنے بھی یہ بیچارے قسم کے الفاظ ہیں، یہ آپ پہ برسا رہا ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، تقسیم پر راضی رہیں خدا کی۔ اور اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، حل نہیں ہو رہا، اس کا ایک اور علاج بتا دیجیے، جس سے جتنی شدید نفرت ہو، یا کسی کو آپ کے خیال میں آپ سے شدید نفرت ہو، اس کے نام کو دعائے وتر کے قنوت میں لینا شروع کر دیں، اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ پازیٹیو تھنکنگ اسی کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے صدق دل سے دعا، خدا اس کو نعمت دے، عزت دے، آرام دے، ہدایت دے۔ آپ دیکھیں گے وہ جو نفرت تھی، نیگیٹو تھنکنگ تھی، وہ پازیٹیو تھنکنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ مل کے درود بھیجا اس وقت الحمد للہ رب العالمین۔ پھر کہتے ہیں الرحمن الرحیم، دوبارہ تکرار کر رہا ہے، خدا چاہ رہا ہے کہ تمہاری سوسائٹی رحمانیت اور رحمیت کا مظہر بنے۔ معاف کرنا سیکھو، ہم چھوٹی چھوٹی برائیاں دلوں میں لے کے جو نا بیٹھے ہوئے ہیں، روزانہ ہم پر نفرتوں کے، عداوتوں کے پانی کو ڈال رہے ہیں، روزانہ اس کو جو ہے وہ اپنی بدنیتی کی ہوائیں دے دے کر ان پودوں کو بڑھا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ایک ہی نشست میں سوری کر کے ختم ہو سکتی ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ان کو یہاں پال رہے ہیں، جب یہاں پال رہے ہیں تو ان کی جڑیں جو ہیں وہ پورے وجود میں، پوری فکر میں پھیل۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کا دامن تھا۔ پھر کہا مالک یوم الدین، صرف دنیا تک زندگی محدود نہیں ہے، مسٹر اوٹی اور روٹی کی زندگی نہیں ہے، یہ ایک اور دنیا ہے، حساب کتاب ہے، خبر و قیامت ہے، سوال ہے، مؤاخذہ ہے، محاکمہ ہے، جزا ہے، سزا ہے۔ تھوڑی سی انسان تو بنو، تھوڑا سا تو تفکر کرو۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ یہ سمجھ کے مولانا ہم پہ ہتھوڑے برسا رہے ہیں، چونکہ مخاطب آپ ہیں، لہذا آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ان فکر رکھنے والے افراد کو کہہ رہا ہوں کہ جو یہ فکر رکھتے ہیں، الحمدللہ کہ آپ در اہل بیت سے وابستہ ہیں، یہ فکر نہیں رکھتے۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ کہیں جسارت نہ ہو، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. یہاں نہیں ہوا تو وہاں حساب ہوگا. ہے بہت سے لوگ کہ جو بے جرم خطا پابند سلاسل ہیں, خدا حساب لینے والا ہے. کہ ایک دنیا اور ہے, درود بھیج کے بھیجے محمد والا. کہ اگر وہاں نہ صحیح یہاں نہ صحیح وہاں صحیح, خدا پکڑے گا. اصل جزا ہے, سزا ہے. اور پھر دل چھوٹا مت کرو, یہ دار امتحان ہے, یہاں ایگزام ہو رہا ہے. ایگزامنیشن ہال میں گدا نہیں ہوتا, اے سی نہیں ہوتی, چائے نہیں ملے گی آپ کو. ایگزامنیشن ہال ایگزامنیشن ہال ہے. وہاں پہ آپ نے ٹائم پاس کرنا ہے, صحیح امتحان دینا ہے, ایکوریٹ آنسر دینا ہے. آپ نے جو شیٹ ملی اسی پہ آنسر دینا ہے. جتنے سوال کے جواب مانگے گئے وہی آنسر شیٹ پہ لکھنا ہے. وہاں پر آپ کو آسائش نہیں ہے, امتحان ہے. گزارے مالک یوم الدین. پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, خدا تیری ہی عبادت و تجھ سے مدد. یہاں پر عبادت کو مقدم قرار دیا ہے, یہاں پر استعانت کو بعد میں قرار دیا ہے. آپ کسی کے گھر جائیں اور آپ کو پتا ہے آپ اس کے مہمان ہیں, جاتے ہی فریج میں اور باورچی خانے میں چلے جائیں, آپ نے کیا بنایا ہے, میٹھے میں کیا ہے, نمکین میں کیا ہے, اسٹارٹر میں کیا ہے, لیکن تھوڑا تو صبر کریں بھائی, ابھی لے کے آ تو بیٹھے. تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کچن میں چلے آ رہے ہیں؟ کہا کہ ایاک نعبد, پہلے اپنی ڈیوٹی کو ادا کرو, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, بعد میں اسے استعانت طلب کرو. اپنی ڈیوٹی ادا کرو. اور یہ تو جی دنیا کا اصول ہے, آپ کہیں نہ کہیں جاب کرتے ہیں, ملازم ہیں, تو آپ کو کوئی لمبی چھٹی چاہیے ہوتی ہے, تھوڑی سی ایفیشنسی دکھاتے نہیں دکھاتے, ایکسٹرا پرفارمنس دکھاتے نہیں دکھاتے, سر یہ کیا ہے, تھوڑی سی عنایت ہو. ایدن گرامی, یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ اپنی پرفارمنس شو کی جاتی ہے, پھر کسی عطا کا تقاضا کیا جاتا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں, تم صرف اپنی جگہ کو میرے دہلیز پر رکھ دو, اپنی بندگی کا اعلان کر دو, میں اپنی خدائیت تمہیں دے دوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر کہا اہدنا الصراط المستقیم, اس زندگی میں تمہیں ایک ہدایت کی ضرورت ہے, ایک پاتھ کی ضرورت ہے, ایک راستے کی ضرورت ہے جو سیدھا ہو, ہدایت کا راستہ ہو. یہ قرآن بھی ہے اور یہ اہل بیت علیہ السلام بھی ہیں. اس کو مولانا کہتے ہیں انا صراط المستقیم, کہ علی اور اولاد علی کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے. اہدنا یعنی قائم رکھ, ہدایت فرما, گائیڈنس فرما, لمحہ بلمحہ. یہ اہدنا صرف نماز کے لیے نہیں ہے. وہ نماز کے لیے تو یہ کہ آپ قبلہ رخ کھڑے ہیں, جب تک آپ قبلہ رخ رہیں گے آپ کی نماز درست ہے. جیسے ہی آپ نے نماز رائٹ اور لیفٹ ہوئے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. وہاں تو آپ اہدنا سب کی منزل پر ہیں. یہ اہدنا صرف نماز کے لیے نہیں, نماز اس کا ایک مزداق ہے. اہدنا یعنی زندگی کے تمام معاملات میں, تمام ڈیلنگز میں, تمام اوقات میں. بیوی کے سامنے جاؤں, اہدنا الصراط المستقیم, زوجہ کے حقوق ادا کرنے والا ہوں. بیوی شوہر کے سامنے جائے, اہدنا الصراط المستقیم. اولاد ماں باپ کے سامنے جائے, ماں باپ اولاد کے سامنے جائیں, اپنے کلیگ کے سامنے جائیں, رشتہ داروں کے سامنے جائیں, زندگی کے کسی شعبے میں جائیں, بازار میں جائیں, اہدنا الصراط المستقیم. سیدھا رہ, بار بار جو آپ کہتے ہیں نا, یہ آپ کے اندر ایک پازیٹیو تھنکنگ, ایک فکر ایجاد کرے گی کہ وہ راستہ کہاں ہے. آپ تو کہوں گے ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہیں گے ڈاکٹر, آپ ڈاکٹر ایک نفسیاتی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں کامیاب ہوتا جا رہا ہوں, میں کامیاب ہوتا جا رہا ہوں. اب یہ جملے ہیں کہ جو ماہر نفسیات ان افراد کو جو ذہنی طور پہ پسماندہ ہوتے ہیں یا کامیابی کو حاصل نہیں کر پا رہے, تو ان کو یہ ڈرلز دی جاتی ہیں کہ آپ فلاں جملہ اتنی بار کہیں دن میں, تاکہ آپ کے اندر تلقین ہو جائے, آپ کے ذہن و قلب میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں کامیاب ہوتا جا رہا ہوں. ایک وقت خود سوچے کہ بھائی کامیابی کیا ہے, میں بیٹھا رہا ہوں میں کامیاب ہو رہا ہوں, بیٹھا رہا ہوں کامیاب ہو رہا ہوں, بیٹھے رہنے سے کامیاب. یہ تلقین خود انسان کو کیا ہے, عمل کے لیے آمادہ کرے. اب یہی سورہ واقعہ جس کو کہا گیا نماز عشاء کے بعد پڑھو تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اب اس سورہ واقعہ کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں تو کیا ہے, اس میں اصحاب یمین اصحاب شمال کا تذکرہ ہے. دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے, دائیں ہاتھ والے نیک اعمال والے, بائیں ہاتھ والے گناہ والے. اب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ پڑھو تاکہ تمہارے ذہن میں بیٹھے, یہ فطور نکلے کہ رزق جو ہے چھپڑ پھاڑ کے خدا دیتا ہے. نہیں, جب یہ دیکھو کہ دائیں ہاتھ والے نیک اعمال والے ہیں, بائیں ہاتھ والے گناہ والے ہیں, تو تم خود بخود بائیں ہاتھ والوں سے بچ کر دائیں ہاتھ والوں کی سیرت پہ آ جاؤ گے. پازیٹیو تھنکنگ, یہ ہدن الصراط المستقیم کیا ہے؟ پازیٹو تھنکنگ ہے، بار بار ریپیٹ کرنا ہے، ہدایت ہدایت ہے، رائٹ پاتھ، ویئر از رائٹ پاتھ، کہاں ہے؟ گھر بیٹھے بیٹھے رائٹ پاتھ نہیں ملے گا، گھر بیٹھے بیٹھے سند اور ڈگری نہیں ملے گی، گھر بیٹھے بیٹھے چمچہ سونے کا آنے والا منہ میں نہیں دیا جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، بہت تیزی سے طے کر رہا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، تولا اسی کو کہا جاتا ہے، محبت کا اظہار اسی کو کہا جاتا ہے، خدا اور خدا کے راستے اور خدائی راستے میں چلنے والوں سے محبت کا اظہار، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تھوڑی نعمتیں نازل کی۔ اہل بیت کو کتنی نعمتیں ملی؟ اے سی ملا، ملٹی فون کو گدا ملا، جوہر میں مکان ملا، کوئی پلاٹ مل گیا، ڈیفنس فیس فلا میں کوئی انکریمنٹ کی نعمت، کون سی نعمت ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ساری نعمتیں اہل بیت کی اتری ہیں، اہل بیت آیت کا مذاق ہے، تو کون سی نعمت مراد ہے ہماری؟ فرق تو پیدا کرے نا، ٹھیک ہے یہ بھی نعمتیں ہیں خدا کی، ہذا من فضل ربی، لیکن جن کی ہم پیچھے چلنا چاہتے ہیں، جو سید و سردار ہیں، جو کائنات میں، اس دنیا میں، آخرت میں ہمارے سید و سردار ہیں، ان پہ کون سی نعمتیں اتری ہیں؟ سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو ادا کی ہے، وہ بندگی کی نعمت ادا کی ہے۔ انا عبد من عبید محمد، مولا کہنے کہتا ہے میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ غلام یعنی اطاعت گزار، یعنی تابعدار، یعنی حبدار، یعنی اطاعت کرنے والا۔ سب سے بڑی جو خدا نے ان کو نعمت عطا کی بندگی۔ اب ہم کیا کریں؟ خدا اہدنا الصراط المستقیم، مراد کیا ہے؟ فلاں ڈگری، فلاں بنگلہ، فلاں گاڑی، فلاں اسٹیٹس، جی فلاں شہرت، فلاں نام، ہر شخص کی اپنی دنیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، بندگی کا قرینہ اہل بیت سے دیکھیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب اترا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ دو صفت بیان کی ہیں، توجہ رکھے گا، اہدنا الصراط المستقیم، پازیٹو تھنکنگ، کہ خدا رائٹ پاتھ دکھا، صحیح راستہ دکھا، اس کے بعد کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، مصداق کہاں ہیں؟ ایگزامپل کہاں ہیں؟ رول ماڈل کہاں ہیں؟ اس کی حقیقی مثال کہاں ملے گی؟ اہل بیت چاہنے والے اس دور میں، جو در حقیقت کربلا کو زندہ کرنے والے ہیں، وہ قاسم سلیمانی ہیں، وہ حسن نصر اللہ ہیں، وہ سیستانی ہیں، وہ خامنائی ہیں، وہ ابو مہدی المہندس ہیں، اور اس جیسے وہ تمام شہدا ہیں جو اس دور میں تعلیمات اہل بیت پر عمل جامع پہناتے ہوئے نظر آئے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے آرام و آسائش کو چھوڑ کر امت کی، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرے۔ مل کے روح بجسمت محمد والا، رول ماڈل یہاں ہے، اہل بیت کہاں ہیں؟ اس لیے کہ تب تم وطابت الارض التي فيها تدفنون، اہل بیت کے لیے نہیں کہہ رہے، اہل بیت اور ان کے ساتھ جتنے شہداء کربلا ہیں، آپ پاک ہو گئے، وہ زمین پاک ہو گئی جس میں شہداء کربلا دفن ہوئے۔ وفزتم فوزا عظیما، آپ بلند ترین مقام پر پہنچے جو جوار آل محمد کہلاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، لہذا کہا صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ نعمت، غیر المغضوب، جن پہ تیرا غضب اترا۔ غضب کن پہ اترتا ہے؟ جو رائٹ بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آیت کیا تھی؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالم قرآن سے دور ہوگا، ظالم قرآن سے، تعلیمات سے، نور سے دور ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ مقصد اس کا ہدایت لینا نہیں ہے۔ لہذا کہا مغضوب کون ہے؟ مغضوب جن پہ غضب ہوا ہے، وہ لوگ ہیں جو صحیح راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، جو آل محمد کو ترک کر دیتے ہیں، وہ پہلے مغضوب ہوتے ہیں، ان پہ غضب ہوتا ہے، اور جو غضب ہوتا ہے پھر وہ گمراہ ہو کر بالکل اپنے راستے کو الگ کر کے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ خلاصہ سورہ فاتحہ کا۔ اب اس نیت کے ساتھ سورہ فاتحہ کو ایک دفعہ تلاوت کیجئے گا، آپ کو تلاوت کی چاشنی محسوس ہوگی۔ کم سے کم 10 مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں خدا کو رحمان رحیم، رحمان رحیم، خدا کہے معاف کرو، معاف کر دوں گا، بخش دو تو میں بخش دوں گا، درگزر کرنا سیکھو، درگزر کر دوں گا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ وہ ایام ہے جس میں سردی بڑھتی چلی جا رہی ہے، عطا کرنا سیکھیں، دینا سیکھیں، مدد کرنا سیکھیں، چلتے پھرتے ہاتھ کسی کے ہاتھ میں مٹھی دبا دیں، یہ جو مٹھی دبی ہوئی نا آپ کی کسی کے ہاتھ میں کھل رہی ہے، یہ خدا جانتا ہے. امام سجاد فرماتے ہیں قبل ان تقع الصدق فی ید السائل تقع فی ید اللہ. صدقہ قبل اس کے کہ سائل کے ہاتھ میں جائے وہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے. اور روایات میں کہ امام اس صدقے کو لے کے چومتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاتھ سے مس ہو گیا ہے. دینا سیکھیں، خرچ کرنا سیکھیں. جتنا آپ خرچ کریں گے یاد رکھیے گا، جتنا خرچ کریں گے، جتنی اوقات ہے آپ کے، جتنی استطاعت ہے خرچ کرنا. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، خود میں نے یہ خود نتیجہ اخذ کیا ہے کہ میں نے نیت کی کروں گا، ابھی دیا نہیں ہے، نیت کی ہے، ریاکاری نہیں کروں، حقیقت بتا رہا ہوں. ایک خزانہ خیر سے ایک دروازہ کھل گیا. لوگوں نے کہا، جس کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا نے دینے کی صفت آپ میں رکھی ہے اور کہا کہ جب تک نہیں دو گے میں بھی عطا نہیں کروں گا. سادی سی مثال کیا ہے، یہ پھیپھڑے، یہ سینہ ہے، دن میں کتنی مرتبہ سانس لیتے ہیں؟ آنگو شمار نہیں شمار کرتے، لیکن خدا کہتے ہیں کہ یہ سانس جو اندر گیا ہے نا، نیا سانس اس وقت ملے گا جب اسے باہر نکالو گے. اسے عطا کرو گے تو نیا سانس ملے گا. عطا کرے تھامے. آج ایک باپ بےحس ہو گیا، باپ اپنے آپ کو آگ لگا دیتا ہے، بچوں نے گرم کپڑوں کا مطالبہ کیا. یہ ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ واقعی افسوس ہوتا ہے. مریض کے ساتھ عصمت دری ہو رہی ہے، مردے کے ساتھ فعل بد انجام دیا جا رہا ہے. اصل یہ سوسائٹی کہاں جا رہی ہے ہماری؟ کبھی ہم سوچا ہے ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں؟ جواب دے ہیں. یہ فقر و افلاس میں جو بازاریت ہے، فقر و افلاس میں ہے، بازاری بھکاری ان کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہیں مفلس ہیں، درماندہ ہیں، اسماندہ ہیں، عقب ماندہ ہیں. ہاتھ ہمیں ڈھونڈیں. آج آپ ڈھونڈیں گے نہ، ڈھونڈ کے کسی کو دیں گے، کل یہی نیکیاں آپ کو ڈھونڈتی ہوئی آپ کے سراغ جائیں گی، آپ کا پتہ پوچھیں گی. بس یہ ہے فاتحہ کہ رحمانیت اور رحیمیت کے بنیادوں پہ قائم رہنے والا معاشرہ، جہاں احساس ہو، ہمدردی ہو، پازیٹو تھنکنگ ہو، نرم گوشے ہوں، عداوتوں کی بنجر زمین نہ ہو، وہ عقیم اور بانج فکریں نہ ہوں جن میں کوئی انسانیت زا فکر پیدا نہیں ہو سکتی. بس میں نے آپ کے ذہنوں کو تمام کیا، وقت کافی ہو گیا. عزیزان گرامی یاد رکھے گا، یہ سورہ فاتحہ اس مادی زندگی کے پراشور دور میں ایک نعمت الہی و نخستان ہے کہ جتنا اس سورہ فاتحہ سے، کہ کہا گیا کم سے کم کوئی 7 مرتبہ تلاوت کرے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، 70 مرتبہ بھی ذکر کیا گیا ہے اس سورہ فاتحہ کی بے شمار فوائد. ایک فائدہ یہ ہے کہ بیمار کے سر پر ہاتھ رکھے یا اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس کے سامنے جو ہے یہ 7 مرتبہ یہ 70 مرتبہ اس کی تلاوت کی جائے. الغرض یہ کہ یہ بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی نقائص کو دور کرنے والی آپ کی زحمت کو تمام کیا. اصل میں ایک ذاکرہ کی مجلس ہے، وہ ذاکرہ کے جس نے تمام زندگی ذکر حسین کو فروغ دیا. ایام ایام فاطمہ ہیں، جناب ذہن سے متعلق ایام ہیں. 75 یا 95 دن ذکر کیا گیا ہے، یہ بی بی اس امت کے درمیان مہمان رہی ہے، لیکن اس امت نے درحقیقت مہمانی کا حق ادا نہیں کیا. 75 یا 95 دن 13 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی، یہ دونوں تاریخیں ہیں. اگر ان کا احترام ان کا پاس رکھنا چاہیے اور ان دونوں تاریخوں کو شاید شان طریقے سے مانا. یہ ام سعدات کا غم ہے، یہ حسنین کی ماں کا غم ہے، یہ مادر ائمہ 11 ائمہ کی ماں کا غم ہے، یہ عصمت اللہ الکبریٰ کا غم ہے، یہ زوجہ علی المرتضیٰ کی سوگواری و رضا ہے.
75 پچاسویں دن بابا آپ کے بعد آپ کی صحرا پر اتنے مسائل ہو گئے کہ اگر روز روشن سیارات میں تبدیل ہو جائے وہ کون سے مسائل، وہ صرف لکڑی کے دروازے کا جلایا جانا نہیں ہے، وہ در حقیقت حد کے حرمت زہرا ہے، وہ عصمت اللہ الکبریٰ کے متعلق رسول کے فرامین کو پامال کرنا ہے کہ جن سے در حقیقت نظام کائنات درہم برہم ہو جائے، حقیقت سے دیکھا جائے، حقیقت بھی نگاہیں جناب زہرا پر وہ مسائل ٹوٹے ہیں کہ واقع ان دن جو ہے وہ رات میں تبدیل ہو جاتے، یعنی دن اپنی اجالے اور روشنی کے ساتھ زہرا کے سامنے شرمسار ہے کہ بی میں ان مسائل کا شاہد ہوں، ان مسائل کو دیکھنے والا ہوں کہ تاریخ میں ایسے مسائل نہیں دیکھے۔ اللہ اکبر، جب ایک دفعہ کچھ لوگ آگ لے کر آئے تو بی ایک دفعہ للکار کے ساتھ کہتی مادہ توری دون، تم کیا چاہتے ہو، آتن قدا نسل ہو، کیا رسول کی نسل کو منقطع کرنا چاہتے ہو، اتدخلو علی بیتی، کیا تم میرے گھر پہ حملہ کرنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، جناب زہرا حقیقتوں سے پردہ ہٹا رہی ہیں، نیتوں کا آشکار کر رہی ہیں، یہ جو دروازے پہ آئے ہیں یہ میرے گھر پہ ہجوم کرنے آئے ہیں، میرے گھر پہ حملہ کرنے آئے ہیں، یہ آگ لگانے آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دروازے سے جلایا نہیں ہے، گرایا نہیں ہے، دروازے کو دبایا بھی ہے، دروازے کے درمیان رسول کی بعزت و منی کا خطاب اور تاج جس کے سر پر ہو، جس کو رسول اپنا جگر کا ٹکڑا کہے، اسی جگر کے ٹکڑے کو در و دیوار کے درمیان پیسا جا رہا ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ دروازے میں جو کیل تھی جب آگ پکڑی دروازے نے تو وہ ایک دفعہ کیل سرخ انگارا ہوئی، اور جب لعینوں نے ایک دفعہ دروازے کو دیوار کے ساتھ لگایا، ارے پسلیاں زخمی ہوئی، ارے زہرا کے نازنی بدن میں۔ اجرکم اللہ، اداداروں عجیب منزل ہے جناب زہرا کی، عجیب مسائب ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود بیوی نے اپنے زخم پہلو کو علی کے سامنے نہیں بتایا۔ کہتے ہیں منحدر الرکن، در حقیقت کیا ہے کہ بیوی کا پہلو بھی زخمی ہے اور بیوی کا ہاتھ بھی زخمی ہے۔ ابھی چند دن قبل میں ایک عارضے میں مبتلا تھا جس میں مجھے سانس لینے میں یا اٹھنے بیٹھنے میں کوئی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، تو معمولی سی تکلیف تھی، میں سوچ رہا تھا کہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کے اٹھ جاتا ہوں، لیکن جس کا پہلو زخمی ہو، جب پہلو زخمی ہو یعنی ہڈی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، سانس آنے میں تکلیف ہے، سانس آنے میں تکلیف ہے۔ آیت اللہ انصاریان کہتے ہیں کہ مجلس پڑھا تھا، بیوی کی مجلس تمام ہو گئی، ایک شخص روئے چلے جا رہا تھا، میں نے اسے مجلس کے بعد جا کے پوچھا، سب چپ ہو گئے، تیرا گریہ نہیں تھم رہا؟ اس نے کہا کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں علامہ صاحب، آیت اللہ انصاری، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، دیکھیں تمام ہڈیاں جڑ جاتی ہیں لیکن پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ہر سانس میں تکلیف ہوتی ہے، ارے زہرا نے یہ دن کیسے گزارے ہو؟ اللہ اکبر، زن و شوہر کا رابطہ بڑا حساس ہوتا ہے، کوئی بات چھپائے نہیں چھپتی، یہ 75 یہ 95 دن بیوی نے کیسے برداشت کیے ہیں، علی کو خبر نہیں ہوئی، اور جب زہرا کی پسلیاں زخمی تھیں تو زہرا اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کے اٹھتی تھی، مگر یہ وہ مظلومہ ہے کہ جس کے ایک بازو میں قنفذ نے تلوار کے نیام سے وار کیے تھے، بیوی اٹھے تو کیسے اٹھے، پہلو بھی زخمی ہے، بازو بھی زخمی ہے۔ کب پتہ چلا علی مرتضیٰ کو؟ علی مرتضیٰ کو پتہ چلا جب ایک دفعہ غسل دے رہے تھے، بچوں کو علی تاکید کر رہے ہیں، شیخ عباس کو امی نے رکھا ہے بچے چھوٹے تھے آواز بلند نہ ہو، بچوں کے منہ میں کپڑے رکھ دیے، دیکھو بیٹا تمہاری ماں کی وصیت ہے، کانوں کان خبر نہ ہو مدینے میں، آواز گریے کی باہر نہ جائے، اتنی تاکید کہ زہرا کی وصیت پوری ہو سکے، فلا تعلم احدا، کسی کو علم نہ ہونے دینا۔ اچانک علی مرتضیٰ وصل دیتے دیتے ظرف آہم کو رکھا، ایک دفعہ سر دیوار پر رکھا، بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا، ہائے زہرا،
ایک دفعہ آسمان نے پوچھا مولا اس گریے کا سبب کیا ہے؟ آپ ہمیں تاکید کر رہے ہیں کہ ہم آہستہ رہیں، خود بلند آواز سے رہیں، ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ ہائے فاطمہ کی فاطمہ کی ڈوبنی ہوئی مچھلیاں، اللہ اکبر۔ بس عزادارو آخری روایت، عزادارو جب زوجہ کا جنازہ ہونا تو کچھ محرموں کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ محرموں کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو اس جنازے کو قبر میں اتار سکے۔ ہائے علی کتنا مظلوم و تنہا ہو گیا، ارے زہرا کی میت اتارنے والا کوئی نہیں ہے، ننھے بچوں سے مدد نہیں لی۔ ارے ایک دفعہ دونوں ہاتھوں سے زہرا کے جنازے کو اٹھایا۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے 18-19 سال کی شہزادی کا یہ عالم ہو گیا تھا جیسے علی نے ایک معمولی سا کپڑا اٹھا رکھا ہو، کیوں زہرا کا جسم گھل رہا تھا، نہلت الجسم، بابا کے فراغ میں جسم گھل رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، اب جو دیکھا کوئی نہیں ہے علی کی اس تنہائی میں مدد کرنے والا، قبر سے تو ہاتھ بلند ہوئے، علی پہچان گئے، ارے رسول اللہ کے ہاتھ ہیں۔ فرمائی یا رسول اللہ آپ کی امانت لوٹا رہا۔ عزادارو اگر کوئی امانت رکھوائے اور امانت میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، آپ شرمندہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھیا حق ادا نہیں ہو سکا۔ علی نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت لوٹا رہا، یا رسول اللہ امانت جس حال میں لی تھی علی اس حال میں امانت لوٹا نہیں رہا۔ اس سکبر الحال، ارے زہرا سے پوچھئے گا، زہرا خود نہیں بتائیں گی، آپ زہرا کی خبر گیری کیجیے گا، آپ زہرا سے سوال کیجیے گا۔ وَسَكْبِرِ الْحَال، زہرا سے پوچھئے گا، ارے اس امت جفا کار نے کیا۔
اللہ لعنت اللہ لقوم السالمین سیعلم الذین ظلموا ایم قلیب اقبال اللہ سمائز قلیب برکو قول فرما مرحوم کے درجات بلندی عطا فرما، ہمیں قرآن و اہل بیت کے ساتھ یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ مرحوم کے درجات بلندی عطا فرما، بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرحوم کی بخشش فرما، شہادہ و اعلی دین میں مقام بلندتر عطا فرما، ایک مرتبہ سورہ الانعام کی تفسیر کا اسم مرحوم ذاکرہ مغفورہ نجم فاطمہ بنت باشا اور مرحوم علی قصمہ